السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقال تبارك وتعالى ولم يصروا على ما فعلوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بزرگان محترم امت کے نوجوانوں پیارے بچوں اور گھروں میں ریسیور کے ذریعے سننے والی میری پیاری مائیں محترمہ بہنیں اور امت کی پیاری بچیاں اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو آگ سے اور فائر سے پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ابھی میں نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی اور دوسری ایک آدھی آیت تلاوت کی پہلی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں اللہ تبارک و تعالی یہی فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو کلے کے ایکسٹریکٹ سے پیدا کیا ہے یعنی واٹر اور ارتھ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا کیا اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ مٹی میں جو خوبیاں ہیں کلے میں سوئل میں اللہ تعالیٰ نے جو خوبیاں رکھی ہے وہ خوبیاں ہمارے اندر موجود ہو اور اس کی جو کوالٹیز ہے وہ ہماری زندگیوں میں بھی آ جائے اگر یہ مٹی والی صفتیں ہمارے اندر آ گئی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں دنیا میں کامیابیاں نصیب ہو جائے گی اور جب دنیا ہماری کامیاب بنے گی اس کی برکت سے ہماری آخرت بھی بن جائے گی مٹی کی خوبیوں میں سے خوبی یہ ہے کہ مٹی لیتی کم ہے اور دیتی زیادہ ہے مٹی میں ایک سیڈ ڈالو گے مٹی میں ایک دانہ ڈالو گے یہ مٹی ریٹرن میں تمہیں ہزاروں دانے نصیب کرے گی Farmer ek seed dalta hai. Ek dana dalta hai. Lekin jab crop sugte hai. To ek dane ke badle me kai dane mil jate hai. Goya hame ishara ye kiya gaya. Ke insano. Ya yun kaho iman walo. Tum lena kam aur logo ko zada dena. Logo se kam mangna. Aur kam logo se hasil karna. Lekin jab dene ki bari aaye. To joli bhar bhar ke tum logo ko de dena. Ye ایمان والے کی شان ہے وہ لیتا کم ہے مانگتا کم ہے ڈیمانڈ کم کرتا ہے لیکن لوگوں کو عنایت اور نوازشیں زیادہ کیا کرتا ہے مٹی کی ایک اور صلاحیت ہے کہ جو کچھ مٹی میں ڈال دو وہ اس کو اندر چھپا لیتی ہے وہ اسے اپنے انڈر کور کر لیتی ہے اور ایسا چھپا لیتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ اندر کچھ موجود ہے کتنے مردوں کو زمین کے اندر ڈال دیا جاتا ہے یہ مردوں کو اندر چھپا لیتی ہے لوگ اپنے خزانوں کو زمین میں ڈال دیتے ہیں یہ خزانوں کو اندر چھپا لیتی ہے ٹریجر کو اندر چھپا لیتی ہے گویا اشارہ اس بات کی طرف کیا گیا کہ انسانوں تمہیں بھی اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اگر تمہیں کسی کا راز معلوم ہو جائے کسی کا سیکرٹ معلوم ہو جائے کسی کی چھپی ہوئی بات معلوم ہو جائے اسے ایکسپوز مت کرنا اسے تم اپنے اندر چھپا لینا اور اگر تم لوگوں کے عیب چھپانے والے بن گئے لوگوں کے ساتھ میں ستاری کا معاملہ کرنے والے بن گئے تم دنیا والوں کے ساتھ ستاری کرو گے آسمان والا تمہارے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے گا مٹی میں ایک اور کوالٹی ہے کہ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انداز سے پیدا کیا ہے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے کہ مٹی میں جب کوئی چیز چلی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جایا کرتی ہے وہ اندر چھپ جایا کرتی ہے اس کی حفاظت ہو جایا کرتی ہے ہمیں اشارہ اسی بات کی طرف کیا گیا کہ تمہارا دوست تمہارا کوئی عزیز تمہیں اپنا سمجھ کر تمہیں کوئی اپنا راز بتلاتا ہے کوئی بات ایسی بتلاتا ہے کہ وہ تم پر ٹرسٹ کرتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے یہ میری بات کو سنے گا یہ اپنے پاس چھپا کر رکھے گا تم ایمان والے ہو تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے تمہیں مٹی سے بنایا ہے تم بھی اس کے لیے پروٹیکشن والے بن جاؤ اس کی حفاظت کر لو اس کی بات کو اپنے اندر چھپا لو اور وہ جو جیسے تمہارے اوپر ٹرسٹ کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ میں ایسے ہی ٹرسٹ وردی بن کر بتاؤ مٹی کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ مٹی جو ہے اس کے اندر جب کسی چیز کو ڈال دیا جاتا ہے تو وہ خود بھی نیچے رہتی ہے اندر جو چیز آتی اسے بھی نیچے رکھتی ہے اور مٹی کی شان یہ ہے کہ جب تک وہ نیچے رہتی ہے وہ لوگوں کو بہت زیادہ کام دیتی ہے مٹی نیچے ہے اس کی جگہ نیچے ہے اور جب تک وہ نیچے رہے گی اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا لیکن اگر مٹی نے اڑنا شروع کر دیا اوپر جانا شروع کر دیا تو ہم بھی اس سے نفرت کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہمارے کپڑے کو غبار لگ گیا اسے جھاڑ دیا جائے مٹی کا نام ڈسٹ بن جاتا ہے معلوم ہوا مٹی زمین پر ہے سوئل ہے کلے ہے فائدہ دے رہی ہے لیکن مٹی جب ہوا میں اڑنے لگتی ہے اس کا نام بھی چینج ہو جاتا ہے لوگ اسے گرد و غبار کہتے ہیں لوگ اسے ڈسٹ کہتے ہیں اور اپنے کپڑوں سے اور بدن سے اس کو جھاڑ دیا جاتا ہے گویا اشارہ یہ کیا گیا کہ انسانوں اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین پر جھکنے کے لیے نیچے رہنے کے لیے توازو اختیار کرنے کے لیے تم جھکو گے تو تمہیں عزت ملے گی ورنہ جیسے مٹی اوپر آتی ہے تو اسے جھاڑ دیا جاتا ہے تم تکبر اور گمنڈ کرو گے تم اترانے لگو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی جھاڑ کر رکھ دے گا اسی لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا یا جریر تواضع للہ رفعہ اللہ اے جریر اللہ کے لیے جھکتے رہنا جتنے تم جھکو گے اللہ تمہیں اتنا ہی بلند کرے گا اور ایک اور حدیث ہے میں نے ابھی لیڈیز بیان میں بھی یہ حدیث سنائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی اللہ کے لیے جھکتا ہے اور اللہ کے لیے نیچے ہو جاتا ہے تو اس سے اندر تو یہ فیل ہوتا ہے میں جھک گیا میں لو ہو گیا میں چھوٹا ہو گیا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کے لیے جھکو گے تمہیں یہ فیل ہوگا کہ میں چھوٹا ہو گیا لیکن اللہ تمہیں دنیا والوں کی نگاہ میں بڑا بنا دے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی تکبر کرتا ہے گھمنڈ کرتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اونچا بننا چاہتا ہے اسے خود تو یہ فیل ہوگا ہاں میں گریٹ ہوں میں سمتھنگ ہوں میں اونچا ہو گیا لیکن اللہ تبارک و تعالی اسے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر دے گا اور میرے نبی نے فرمایا اتنا ذلیل کرے گا اتنا ذلیل کرے گا کہ وہ کتوں اور سور سو بھی زیادہ ذلیل ہو جائے گا کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کر دے گا جو تکبر اور گھمنڈ کرنے کا ارادہ کرے گا گویا ہمیں سمجھایا یہ گیا من تواضع للہ رفعہ اللہ اللہ بڑے سے بڑا مقام دے دے بڑے سے بڑا عہدہ دے دے لیکن ایمان والے کی شان یہ ہے وہ مٹی سے بنا ہے اسے جھکنا ہے جتنا جھکے گا اتنا اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام سے نوازے گا ایک صحابی گزرے ہیں نام حضرت سعید بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعید بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیریا کا گورنر بنایا شام کے گورنر تھے وہ ان کو بھیج دیا سیریا ایک سال گزر گئے ایک سال کے بعد حضرت سعید ابن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کو معلوم کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ چاپ شام چلے گئے بالکل انفارم نہیں کیا کہ میں آ رہا ہوں چپ چاپ وہاں پر پہنچ گئے اور جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو شام کی جامع مسجد میں گئے اور جامع مسجد میں جا کر سارے لوگوں کو جمع کیا اور یہ فرمایا ایک سال پہلے میں نے سعید بن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں کا گورنر بنا کر بھیجا تھا آج میں پبلک اوپینین لینے آیا ہوں مجھے بتلاؤ کہ تمہارا یہ گورنر تمہارے ساتھ کیسا ہے کس طرح معاملہ کرتا ہے سارے لوگوں کو جمع کیا گیا لوگ آئے اور جو ان کی خوبیاں تھے ان خوبیوں کو بیان کیا البتہ سارے لوگوں سے جب پوچھا تو چار شکایتیں سامنے آئی لوگوں نے تعریف بھی کی شکایت بھی کی تو چار شکایتیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر المؤمنین ہے ان کے سامنے آئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا شکایت بیان کرو تو پہلی شکایت یہ تھی کہ سعید ابن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عجیب طریقہ ہے کہ ارلی مارننگ لوگوں کے سامنے نہیں آتے ہیں چونکہ وہ گورنر تھے ان کو کورٹ سنبھالنی تھی لوگوں کے فیصلے کرنے تھے لوگوں کو انصاف دینا تھا تو لوگوں نے یہ بتلایا کہ ارلی مارننگ بالکل صبح سویرے یہ نہیں آتے ہیں یہ لیٹ ہمارے سامنے آتے ہیں تو گویا کورٹ میں حاضری لیٹ دیتے ہیں جلدی صبح سویرے نہیں پہنچ جاتے ہیں دوسری شکایت کی کہ انصاف کرتے ہیں بہت اچھا انصاف کرتے ہیں لیکن دن کے وقت میں انصاف کرتے ہیں اگر رات کو کوئی فریاد ان کے پاس چلا جائے تو یہ رات کو ان کا کیس نہیں لیتے اور رات کو انصاف کا معاملہ نہیں کرتے تیسری شکایت کی ایک سال سے یہ گورنر بنے ہوئے ہیں एवरी मंथ हमने देखा एक दिन एब्सेंट रहते हैं, हर महीने में एक दिन ऐसा होता है ये बिल्कुल नहीं आते, घर से बाहर ही नहीं निकलते, कोर्ट में ही नहीं पहुंचते और न लोगों की फरियादों को सुना करते हैं। और चौथी शिकायत ये है कि पता नहीं इन्हें क्या बीमारी है, ये बार बार बेहोश हो जाते हैं। हर थोड़ी दिन के बाद या चंद घंटों के बाद पता चलता है बेहोश हो गए, फिर होश में लाओ, फिर कुछ मुद्दत होती है फिर बेहोश हो जाते हैं। ये इनकी चौथी शिकायत है। पब्लिक ओपिनियन था, सबने खुलकर जो दिल में बात थी तारीफ भी कर दी और शिकायत भी कर दी। जब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अनु ने यह सुन लिया तो हजरत सईद इब्ने हुदैम रदी अल्लाह ताला अनु को बुलाया और कहा कि पब्लिक ने तुम्हारी बहुत तारीफ की है, उसके लिए मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट देता हूं, मुबारकबादी देता हूं, लेकिन चार शिकायतें मेरे सामने आई है और मुझे उसका रीजन चाहिए कि ये चार शिकायतें जो तुम्हारी है उसके बारे में अगर तुम्हारे पास कोई जवाब हो तो दो, वरना इंप्रूव होने की कोशिश करो। शिकायत नंबर वन, तुम सुबह में बहुत लेट यहां पर दरबार में कोर्ट में पहुंचते हो और पब्लिक के सामने लेट आते हो, घर पर बहुत घर से लेट निकलते हो, वजह क्या है? हजरत सईद इब्ने हुदैम रदी अल्लाह ताला अनु ने फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मेरी वाइफ डिजेबल है, मेरी वाइफ बिस्तर पर पड़ी हुई है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकती है, खाना भी नहीं बना सकती है। मेरा रोजाना का मामूल यह है, सुबह में फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैं घर में खाना बनाता हूं, मेरी बीवी के कपड़े चेंज करता हूं, मेरे बच्चों के लिबास चेंज करता हूं, उनके लिए खाने का इंतजाम करता हूं, सारे घर वालों को सुबह में खाना तैयार करके खिलाता हूं, बीवी को खिला देता हूं, बच्चों को खिला देता हूं और उसके बाद मैं घर से निकलता हूं और एक बार घर से निकल जाता हो फिर शाम तक अपने घर पर वापस नहीं पहुंचता। तो यह वजह है कि जिसके बिना पर मैं सुबह में जल्दी नहीं आ सकता। दूसरी शिकायत, तुम दिन में इंसाफ करते हो रात में इंसाफ नहीं करते। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन पूरा दिन मैंने मखलूक के लिए दे दिया है और मेरी रातें मैंने मेरे अल्लाह के लिए रिजर्व कर दी है। मैं रातों को मुसल्ले पर खड़े रहकर अपने अल्लाह से बातें करता हूं और दिन मैंने मखलूक के लिए कुर्बान कर दिए है, इतना तो मुझे मौका मिले कि कम अज कम रातों को तो मैं अपने परवरदिगार के सामने रेज हो जाऊं, इसलिए मैं दिन के वक्त में आता हूं, रात के वक्त में अपने अल्लाह के लिए कुर्बान कर चुका हूं। कहा तीसरी शिकायत, तुम्हारी तीसरी शिकायत यह है कि तुम बार बार बेहोश हो जाते हो, बल्कि तीसरी शिकायत यह है कि तुम महीने में एक दिन एब्सेंट रहते हो, उसकी क्या वजह है? फरमाया, अमीरुल मोमिनीन खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि ये कपड़ा जो मैंने मेरे बदन पर पहन रखा है, इस चादर के अलावा मेरे पास कोई कपड़ा नहीं है, ये एक ही चादर मेरे पास है, ये पूरा लिबास है जो पहनकर मैं बाहर निकल सकता हूं। महीने में एक दिन मेरे अपने इन कपड़ों को मैं धोता हूं, कपड़े वेट होते हैं, भीगे हुए होते हैं और दूसरा ऐसा कोई मुनासिब कपड़ा नहीं जो पहनकर मैं बाहर निकल सकूं, तो वो एक दिन मैं अपने कपड़ों को धो देता हूं, घर में मामूली सा लंगोट पहन लेता हूं, पूरे घर की सफाई करता हो और वो एक दिन ऐसा होता है कि बाहर पहनकर आने के लिए कपड़े नहीं है, इसलिए महीने में एक दिन मैं एब्सेंट रहता हूं। और चौथी शिकायत ये की कि तुम बार बार बेहोश क्यों हो जाते हो, तुम्हें तकलीफ क्या है? तो जवाब दिया कि अमीरुल मोमिनीन वो दिन मुझे याद है جب صحابی رسول حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے مارا تھا لوگوں نے ظلم کیا تھا اور لوگوں نے شہید کیا تھا امیر المؤمنین میری بدقسمتی یہ ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے والوں میں بھی موجود تھا اس دن میں ایمان نہیں لایا تھا اور جب حضرت خبیب کو لوگوں نے مارا اور میرے بھائیوں تم جانتے ہو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا مارا گیا ہے کہ زندہ ہونے کی حالت میں ان کے ناک کو کاٹا گیا کان کو کاٹا گیا انگلیوں کو کاٹا گیا ان کی باڈی کے پیسز کیے گئے تھے زندہ ہونے کی حالت میں وہ تڑپ تڑپ کر شہید ہوئے ہیں حضرت سعید نے فرمایا امیر المؤمنین اور مارنے والوں میں بھی موجود تھا آج جب ایمان قبول کر چکا ہو جب یاد آتا ہے وہ زمانہ جب یاد آتا ہے وہ ظلم کرنا تو ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میری پکڑ نہ کرے کہیں خبیب میری گردن نہ پکڑے اور اللہ کے سامنے فریادی بن کر مجھے کہیں لے کر نہ جائے یہ خیال آتا ہے اور میں بے ہوش ہو جاتا ہوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ چاروں باتوں کے یہ جوابات سنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے امیر المؤمنین رونے لگے اور فوراً حکم دیا 1000 دینار نکالو اور حضرت سعید کو دے دو 1000 دینار دیا اور فرمایا تم بڑی غریبی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہو یہ 1000 دینار دیتا ہو جا کر اپنے حالات کو درست کر لو اور اپنی آئندہ کی زندگی کو سدھار لو حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہ 1000 دینار لیے اپنے گھر پر گئے جا کر بیوی کو دیا تو بیوی نے جب یہ دیکھا 1000 دینار لے کر آئے ہیں ناراض ہو گئی اور کہنے لگی آج تک ہماری زندگی اللہ کے بھروسے پر گزرتی تھی اب تم عمر فاروق کے بھروسے پر زندگی گزارو گے وہ بستر پر لیٹی ہوئی ڈیزیبل بیوی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آج تک ہم نے زندگی گزاری اللہ کے بھروسے پر کہ آج کے بعد عمر فاروق کے بھروسے پر زندگی گزارنی ہے حضرت سعید بن عدیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیمار بیوی کا جب یہ جملہ سنا ہے اتنے شرمندہ ہوئے 1000 دینار واپس لیے اور جا کر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوٹا دیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہاں مانتے انہوں نے وہ 1000 دینار لیے ایک قاصد کو بھیجا کہ جاؤ ان کی بیوی کو دے کر آؤ اور کہو کہ امیر المؤمنین کی طرف سے تمہارے لیے ہدیہ ہے قاصد دوبارہ وہ دینار لے کر گیا اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو جا کر پیش کیا بیوی نے کو جب کہا گیا ہدیہ ملا ہے منع نہیں کر پائی اسے لے لیا لیکن تاریخ گواہ ہے شام نہیں ہونے پائی تھی شام کی تمام بیواؤں میں سارے پیسے تقسیم کر دیے یہ معاملہ تھا ان لوگوں کا میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھو جب انسان کے اندر توازو کی صفت ہوتی ہے وہ چاہے بڑا بن جائے گورنر بن جائے لیکن اس کے مزاج میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا کام ہے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا لوگوں کا حق ادا کرنا اپنے آپ کو جھکا کر رکھنا یہ ایگزامپلز ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین کی زندگی کی کہ بڑے بڑے مقام نصیب ہوئے بڑے بڑے عہدے پر چلے گئے لیکن اس کے باوجود ایک فکر تھی کہ ہماری طرف سے کبھی کسی کا حق ضائع نہ ہو بلکہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے والے بن جائے اور آج ہمارا معاملہ الٹا ہے آج حق دینے کے بجائے ہر ایک حق مانگنے کے لیے تیار ہے سب کو حق چاہیے ہر ایک متا مطالبے پر لگا ہوا ہے کہ مجھے میرا حق ملنا چاہیے مجھے میرا حق ملنا چاہیے باپ کو بیٹا کہتا ہے ابا تم نے میرے لئے کیا کیا بیٹی ماں کو کہتی ہے تم نے مجھے کیا دیا شوہر بیوی کو کہتا ہے تو تیرے ماں سے کے گھر سے کیا لے کر آئی اور بیوی شوہر کو کہتی ہے کہ تو نے مجھے زندگی میں دیا ہی کیا ہے بھائی بہن کا جھگڑا بھائی بھائی کا جھگڑا ہر ایک مانگنے پر تلا ہوا ہے کہ مجھے میرے رائٹس ملے مجھے میرا حق ملے حالانکہ ایمان والا تو وہ ہوتا ہے کہ جو مانگنے سے زیادہ دینے کی فکر کرتا ہے تو یہ سوچتا ہے مجھ سے حق تلفی نہ ہو جائے کہیں کسی کا حق مجھ سے نہ رہ جائے میں ہر ایک کو حق دینے والا بن جاؤ یہ ایمان والے کی شان ہے یہ وہ لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا بلکہ لوگوں کو خیر پہنچایا کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده مسلمان اسی کو کہا جاتا ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان سے بھی محفوظ رہے اور اس کے ہاتھ سے بھی محفوظ رہے یہ ایک مسلمان ہونے کی علامت ہے ہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے بھائی جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہو گیا یہ معاملہ نہیں ہے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ کمال ایمان کی علامت یہ ہے کہ تمہاری زبان سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے اور تمہارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے گویا اخلاق کسی کو کہا جاتا ہے کہ ہم لوگوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر کریں اپنی مانگنے کی فکر کم ہو اور یہ فکر ہو کہ کل اللہ کسی کے بارے میں مجھے سوال نہ کر لے کہ میں نے اس کے حق کو کیوں ضائع کر دیا ایک صحابی آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عجیب عجیب سوال کیے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پیارے پیارے جواب دیے کہ ایسا لگتا ہے ایک ڈائیگرام ڈرا کر دیا گیا ہے کہ ایمان والے کا اخلاق ایسا ہوتا ہے وہ صحابی آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں ایک اچھا آدمی بن جاؤ میں خیر الناس بن جاؤ لوگوں میں سب سے اچھا بن جاؤ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کو نفع پہنچانے والا بن جا لوگوں کو نفع پہنچا دیکھ تو اچھا انسان بن جائے گا اسی کو حدیث پاک میں فرمایا گیا خیر الناس من ينفع الناس کہ سب سے بہتر لوگوں میں یہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا بن جائے اس صحابی نے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں اللہ مجھ پر کبھی بھی ناراض نہ ہو اللہ کبھی بھی غصے نہ ہو ہمارے نبی نے فرمایا تو لوگوں کو غصہ مت کرنا لوگوں کو تکلیف مت پہنچانا لوگوں کو مت ڈانٹنا تو اللہ تعالیٰ تجھے بھی نہیں ڈانٹے گا وہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایسا اچھا انسان بن جاؤں کہ اللہ میرے سارے گناہ کو چھپا لے اور میرے ساتھ ستاری کا معاملہ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں کے معاملے کی ستاری کر اللہ تبارک و تعالیٰ تیری ستاری کرے گا گویا وہ جتنے سوال کرتے گئے ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو جیسا اللہ کے ساتھ معاملہ چاہتا ہے مخلوق کے ساتھ وہی معاملہ کیا کر اس صحابی نے آخر میں پوچھا کہ اچھی اچھی عادتیں کسے کہا جاتا ہے اور بھلائی والا کون کہلاتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو جو اللہ کے فیصلے پر راضی ہو اور جو لوگوں کے ساتھ نرمی اور توازو کا معاملہ کرے وہ اچھا آدمی کہلاتا ہے صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے نبی برا آدمی کسے کہا جاتا ہے فرمایا کہ وہ جس کے اخلاق برے ہو اور جو ایسا لالچی ہو کہ جس لالچ کے اندر وہ پڑ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں جو چاہتا ہوں وہ پورا ہو جائے ایسا آدمی برا آدمی کہلاتا ہے گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کہہ کر پورے اخلاق کو بیان کر دیا کہ ایک ایمان والا کیسی زندگی گزارے اور کس طریقے سے وہ اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے تو آج ہمارے اندر آپس میں اگر محبتیں بھی ہو اللہ کے لیے ہو ادائیگی حقوق بھی ہو تو یہ سوچ کر ہو کہ میرے پروردگار نے مجھے اس کا حکم دیا ہے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ بڑے تابعی گزرے ہیں فرماتے ایک مرتبہ میں ڈمسکس کی جامع مسجد میں پہنچا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے کئی لوگ سٹوڈنٹس ہیں کئی مریدین ہیں جو اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور ان کا جملہ یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کو میں نے دیکھا اس کے دانت چمک رہے تھے اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کر رہا تھا لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے میں قریب گیا میں نے سوچا پتا نہیں یہ کون انسان ہے جس کی سارے لوگ اتنے اہتمام سے بات سنتے ہیں بلکہ وہ فرماتے میں نے یہ بھی دیکھا کہ دو آدمی میں جب بھی کوئی بات میں اختلاف ہو جاتا وہ ان سے پوچھتے اور وہ جو کہہ دیتے سب اس کو مان لیتے تھے ابو مسلم خولانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں سوچنے لگا یہ کون شخص ہے بعد میں جب میں قریب گیا تو میں نے کسی کو پوچھا یہ کون ہے تو لوگوں نے بتلایا یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب میں نے نام سنا میں مجلس میں بیٹھ گیا فرماتے مجلس ختم ہو گئی میں واپس چلا گیا اور دوسرے دن میں نے ارادہ کیا میں جلدی جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ تنہائی میں ان سے مل کر کچھ باتیں کرو فرماتے دوسرے دن میں جلدی جلدی اٹھ کر گیا جب صبح میں مسجد میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے مسجد میں پہنچ چکے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں کہا جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئے میں ان کے قریب گیا اور میں نے ان کو جا کر یہ جملہ کہا کہ میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں کہا جب میں نے یہ جملہ کہا تو انہوں نے بڑے تعجب سے مجھ سے کہا اللہ کیا اللہ کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو وہ فرماتے مجھے ذرا تعجب ہوا میں نے کہا یس جی ہاں میں اللہ کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں انہوں نے سیکنڈ ٹائم پوچھا اللہ کیا اللہ کے لیے محبت کرتے ہو میں نے کہا ہاں ہاں میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں انہوں نے تھرڈ ٹائم پوچھا اللہ کیا اللہ کے لیے محبت کرتے ہو میں نے کہا کہ ہاں میں اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں کہا یہ تیسری مرتبہ جب میں نے کہا ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا خدا پاک کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ جو ایمان والا دوسرے ایمان والے سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے اس سے ملنے جاتا ہے اللہ کے لیے اس کے پاس بیٹھتا ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ فرماتے ہیں وہ میرا سب سے محبوب بندہ بن جاتا ہے تو تمہارے لیے خوشخبری ہو کہ جو میرے نبی نے فرمایا تھا تم اسی انٹینشن سے مجھے ملنے کے لیے آئے ہو نبی کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا تم آج اللہ کے سب سے محبوب بندے بن چکے ہو بلکہ ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا ایک دوسرا آدمی مل گیا وہ پوچھنے لگا کہاں جا رہے ہو کہا میں فلاں دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں کہا تم اسے کیوں ملنے جا رہے ہو کہا بس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے فرمان سنا ہے اس بنا پر اس صحابی نے فرمایا کہ میرے نبی کا میں نے فرمان سنا ہے الحب للہ والبغض للہ محبت اللہ کے لیے ہو عداوت اللہ کے لیے ہو اس بنا پر میں اپنے اس دوست کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا اس لیے تو نہیں جا رہے ہو کہ تمہاری کوئی رشتہ داری ہے کہا نہیں کوئی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں سوال کرنے والے نے سوال کیا اس لیے تو نہیں جا رہے ہو کہ اس نے کوئی تم پر احسان کیا ہے جواب دیا کوئی احسان نہیں کیا میں اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں سوال کرنے والے نے سوال کیا اس لیے تو نہیں جا رہے ہو کہ تمہارا کوئی لین دین کا معاملہ ہے کہا کوئی لین دین کا معاملہ نہیں ہے میں اللہ کے لیے ملنے جا رہا ہوں سوال کرنے والے نے پوچھا میں تم سے اتنے سوال کر رہا ہوں تم نے مجھے نہیں پوچھا کہ میں کون ہوں میں تم سے اتنے سوال کر رہا ہوں تم نے مجھے نہیں پوچھا میں کون ہو تو اس صحابی نے پوچھا ہاں بتاؤ تم کون ہو تو جواب دیا میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور یہ کہنے کے لیے آیا ہوں اللہ نے تمہارے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے الحب للہ والبغض للہ اللہ کے لیے محبت ہے اور اللہ کی محبت میں جا رہے ہو تو مجھے بھیجا گیا کہنے کے لیے کہ دے تو اس کو خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے تو میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ سوچیں گے اللہ نے مجھے مٹی سے پیدا کیا ہے میرا کام ہی ہے دنیا میں جھکنا جتنا ہم جھکیں گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اوپر اٹھائیں گے حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہد شاخ پر میوہ سر بر زمین کہ جو ڈالی فروٹس والی ہوتی ہے وہ اپنے سر کو نیچے کر دیتی ہے ہے نا جس برانچ کے اوپر فروٹ لگا ہوا ہو جس ٹہنی کے اوپر پھل لگا ہوا ہو تو پھل کے وزن سے وہ اپنے سر کو نیچے کر دیتی ہے معلوم یہ ہوا کہ جس کے اندر خوبیاں ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اسی جھکنے پر اللہ اسے دنیا میں بھی نوازتا ہے آخرت میں بھی نوازتا ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا اور اس زمانے میں قحط پڑ گیا ایسا قحط پڑا ہے پینے کے لیے پانی نہیں ہے کھانے کے لیے اناج نہیں ہے لوگ پریشان ہیں بارش نہیں برس رہی ہے بڑی سختی کا عالم ہے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب اللہ کی طرف سے بارش نہ آئے اور آسمان رک جائے تو ایسے وقت میں صلاۃ الاستسقاء پڑھنی چاہیے صلاۃ الاستسقاء کا مطلب ہوتا ہے بارش مانگنے کے لیے نماز پڑھنا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چلو ہم سب صلاۃ استسقاء پڑھنے کے لیے جائے اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ کھلے میدان میں سب نکل جائے مرد بھی نکلے عورتیں بھی نکلے بچے بھی نکلے جانوروں کو بھی لے کر جائے اور وہاں پر کھلے میدان میں جا کر رو رو کر اللہ سے پانی کی بھیک مانگے اور بارش کا سوال کرے چنانچہ سارے لوگ نکلے ہیں عورتیں رو رہی ہیں بچے رو رہے ہیں سورج تپ رہا ہے پانی کا نام و نشان نہیں ہے حضرت شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اشراق کے وقت سے ہم لوگ نکلے تھے عصر تک رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں لیکن بارش کا نام و نشان نہیں ہے نماز بھی پڑھی دعائیں بھی کی اشراق سے لے کر عصر تک بارش کا نام و نشان نہیں ہے عصر کی نماز کے بعد ایک نوجوان وہاں سے گزرا اور وہ نوجوان اونٹ پر تھا اور اونٹ کے ساتھ ایک کیریج بندھا ہوا تھا جس میں کوئی بیٹھا تھا پردہ تھا نظر نہیں آتا تھا لیکن آگے وہ نوجوان اونٹ پر ہے اور پیچھے وہ سواری موجود ہے یہ نوجوان جب وہاں سے گزرا اس نے دیکھا دہلی کا واقعہ ہے کہ یہ سارے لوگ ہیں سب روئے جا رہے ہیں معاملہ کیا ہے نوجوان نے پوچھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر علماء کو کیا بات ہے تو لوگوں نے بتلایا کہ دراصل معاملہ یہ ہے بارش نہیں ہو رہی ہے دہلی میں بارش نہیں ہے پانی نہیں ہے پریشانی کا عالم ہے اور اس کے بنا پر یہ سارے لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں اشراق سے لے کر عصر تک دعائیں مانگ رہے ہیں پتہ نہیں رحمت خدا نازل نہیں ہو رہی ہے نوجوان کا یہ سننا تھا وہ وہاں سے ہٹا ہے اور وہ سواری جو اس کے ساتھ میں تھی اس کے قریب گیا وہاں پر کھڑا ہوا اور ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگا وہ دعا کر رہا تھا حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا وہ نوجوان دعائیں کر رہا ہے اس کی دعا چل رہی تھی اور آسمان سے بارش ہونا نازل ہو گئی ہم سب حیران کون ہے یہ نوجوان کیا ہے اس کے پاس ہم صبح سے مانگ رہے ہیں یہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ رحمت کے نازل کرنے کا فیصلہ کرتا ہے سارے علماء اس نوجوان کے پاس گئے اور کہا تم کون ہو اور کیسی تم نے دعا کی کہ رحمت خدا برسنے لگی نوجوان کہنے لگا میں کون ہوں یہ جانے دو لیکن یہ جو کیریج میں پردے کے اندر بیٹھی ہوئی جو عورت ہے وہ میری ماں ہے, وہ میری ماں ہے. جب تم نے یہ کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے, میں گیا, میں نے میری ماں کی چادر کے ایک حصے کو پکڑا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے دیکھا ہے میری ماں بہت نیک ہے, بہت تقیہ ہے, بہت پرہیزگار ہے, بہت پاک دامن ہے, بہت با اخلاق ہے, جس نے زندگی بھر لوگوں کے حق ادا کیے ہیں, خود تکلیف میں یہ ہر ایک کا حق ادا کیا ہے. مولا تجھے میری ماں کا واسطہ, تو بارش نازل کر دے, میں میری ماں کا واسطہ دے کر دعا کر رہا تھا اور اللہ نے بارش کو برسا دیا اور رحمت کو نازل کر دیا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ کبھی ہمارا کوئی عمل ایسا ہوتا ہے اللہ کو پسند آ جاتا ہے اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا رحمت والا معاملہ ہو جاتا ہے ہمیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا. حضرت مولانا احمد علی راہوری رحمت اللہ